السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الحق سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال عز من قائل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كتاب النكاح. نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں 124,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے. النکاح، نکاح کرنا، والطیب، خوشبو لگانا، والسواک، اور مسواک کرنا، ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا. قرآن مجید میں جس طرح لفظ نکاح استعمال ہوا ہے، وہاں شریعت میں زواج کا لفظ بھی استعمال ہوا. نکاح، یہ نکح ینکح نکاحن سے ہے، جس کا مطلب ہے غالب آنا، آپس میں مل جانا، جذب ہونا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے: تناکحت الاشجار، درختوں نے آپس میں نکاح کیا، انضم بعضها الى بعض، ایک دوسرے کے ساتھ درخت مل گئے. زجاج کا کہنا ہے: النکاح فی کلام العرب بمعنی الوط، کلام عرب میں نکاح سے مراد وطی ہے، والعقد، اور عقد کے معنی میں بھی ہے. امام ابن جنی بیان کرتے ہیں: فرقت العرب فرقا لطیفا یعرف به موضع العقد من الوطا. اگرچہ نکاح دونوں معنی میں استعمال ہے، عقد کے معنی میں اور وطی کے معنی میں، لیکن عرب اس میں فرق کرتے ہیں. جب یہ کہا جائے: نکح فلان، نکح فلانۃ او بنت فلان، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ فلان شخص فلان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے. والعقد علیہ، اور اس کو باقاعدہ قانونی شکل دینا چاہتا ہے. اور جب یہ کہیں کہ نکح امرأته، کہ اس نے اپنی بیوی سے نکاح کیا، تو اس سے مراد وطی لیا جاتا ہے. عربی زبان میں زواج یہ زوجہ سے ہے، اس کا مطلب بھی میل جو رکھنا ہے، ایک دوسرے کے قریب ہونا ہے. تزوجہ النوم، عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس کو نیند آ گئی، والدین کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اشتریت زوجی نعالی، میں نے جوتی کا جوڑا خریدا. اصطلاحی اعتبار سے کہا جاتا ہے: النکاح عقد یفید ملک المتعۃ بالانثی قصدا. نکاح ایسے عقد کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قصداً کسی غیر محرم عورت کے فائدے کا انسان مالک بنتا ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے: عقد بین رجل و امرأة، ایک ایسے عقد کا نام ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان طے پاتا ہے. یقصد به استمتاع کل منهما بالآخر، جس سے ہر دو ان میں سے ایک دوسرے سے فائدہ لیتا ہے. وتکوین اسرۃ صالحہ ومجتمع سلیم، اور جس کے نتیجے میں ایک نیک خاندان اور صحیح سلامت معاشرہ ترتیب پاتا ہے. نکاح کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد نکاح کا حکم. جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ نکاح مستحب اور مسنون ہے. امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ یہ مشروع ہے، اور اللہ عز وجل نے بہت سارے فوائد، جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور دنیا کے ساتھ ہے اور آخرت کے ساتھ ہے اس کے حصول کے لیے، اور وہ مفاسد جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے اور دنیا اور آخرت کے ساتھ ہے اس سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا، وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور دوسری جگہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ علماء امت نے عموماً تو اس کو مستحب اور مسنون کہا، مشروع کہا، لیکن امت نے افراد کے حالات و اعتبار سے اس کی مختلف شکلیں بیان کی۔ بعض لوگوں پہ واجب اور فرض ہوتا ہے، بعض لوگوں پر حرام ہوتا ہے، اور بعض لوگوں پر نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور بعض پر مستحب اور بعض پر مباح۔ نکاح کرنا واجب اور فرض ہے ایسے شخص پر جو شخص صحت مند ہو، اخراجات کا بندوبست کر سکتا ہو، اور اسے گناہ میں پڑنے کا خوف بھی ہو، اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ خوف نہ ٹلے، تو ایسے شخص پر واجب اور فرض ہے کہ وہ فوراً نکاح کرے۔ نکاح کرنا حرام ہے ایسے شخص کے لیے جو صرف نکاح کا نام لیتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد اس کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی نیت نہیں رکھتا، یا اس کے پاس مالی اور جسمانی طاقت نہیں ہے، یا وہ پہلی بیوی پر ظلم کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ایسے حالات میں اس پر نکاح کرنا حرام ہوگا۔ بعض علماء نے اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ ایسے شخص پر بھی نکاح کرنا مکروہ ہوگا جو طبعاً انتہائی سخت مزاج ہے اور اسے خوف لاحق ہے کہ شادی کے بعد وہ بیوی پر ظلم کرے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ ٹھہرے گا۔ نکاح مستحب ہے اس شخص کے لیے جو معتدل مزاج ہو اور اسے برائی کا ڈر بھی ہو، نان و نفقہ کی طاقت بھی رکھتا ہو، تو اس شخص کے لیے نکاح کرنا مستحب ہوگا، سنت ہو۔ نکاح کرنا مباح ہے، جائز ہے اس شخص کے لیے، مالدار ہے، کسی قسم کی برائی کا خوف بھی نہیں ہے اور شہوت کا غلبہ بھی نہیں ہے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مباح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اس کی اہمیت اور فضیلت کو بھی بیان کی۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سورة الرعد 3:8۔ بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والا بنایا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 430، نکاح نصف ایمان ہے۔ نکاح جس طرح انبیاء کرام کی سنت ہے، وہاں یہ نصف ایمان ہے۔ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب آدمی شادی کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اسے چاہیے کہ وہ باقی نصف کے حوالے سے اللہ سے ڈر جائے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 6148، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 625، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رزقه اللہ امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینی فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، جسے اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دے تو اللہ عز و جلال نے اس کے نصف دین میں مدد فرما دی۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، تو جس کی مدد اللہ تعالیٰ نے آدھے دین میں کر دی، اسے چاہیے کہ بقیہ آدھا دین بھی اللہ کے حوالے کر دے، تقوی اختیار کر۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے 1228، مسلم احمد کی روایت ہے 245، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تناکحوا تناسلوا، تم نکاح کرو تمہاری نسل بڑھے گی، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، بے شک میں قیامت کے دن دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی بنیاد پر فخر کروں۔ فجاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال یا رسول اللہ انی احببت امرأة ذات حسب ومنصب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حسب اور منصب اور مرتبے والی عورت سے شادی کی خواہش کرتا ہوں۔ الا انہا لا تلد، لیکن علم یہ ہے کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ افاتزوجها، کیا میں اس سے شادی کروں؟ فنہاہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ ثم اتاہ الثانیہ، پھر وہ شخص دوسری مرتبہ آیا۔ فقال له مثل ذلك، وہی سؤال اور وہی جواب۔ ثم اتاہ الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ آیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوج الولود الودود، تو ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کی اولاد زیادہ ہو۔ الودود، جو اپنے خامن سے سچی محبت کرنے والی ہو۔ فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی بنا پر تمام امتوں پر فخر کروں۔ تو نکاح جس طرح تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے، وہاں عاد ایمان کی تکمیل ہے۔ نکاح مومن کی پاکیزگی اور عفت کا باعث ہے، بلکہ پورے معاشرے کے انحراف سے حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنْ فَلَا تَعْضُلُوهُنْ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنْ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، جو کہ تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے۔ ذلكم أزكى لكم وأطهر، یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی بھی خبر دی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، صحیح بخاری 1905، صحیح مسلم 1400، صحیح الجامع 1324، سنن ابن ماجہ 1845، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یقیناً یہ نظر کو جھکانے اور عزت کے محافظ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، جس کے پاس طاقت نہیں اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ اس کے لیے علاج ہے۔ قرآن مجید نے ایک چوتھی فضیلت بھی بیان کی ہے، خوشگوار زندگی کا حصول اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے رکھا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت بھی رکھی اور رحمت بھی رکھی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، سورة النور 3-2، تم نکاح کرو اپنے بے نکاحوں کا، الصالحین من عبادکم و امائکم، اور اپنے نیک غلام اور لونڈیوں کا۔ یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضل، تو اللہ ذوالجلال انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ و واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا اور جاننے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی، روایت ہے مسند احمد کی 163، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یقال له عکاف بن بشیر التمیمی، اسے عکاف بن بشیر التمیمی کہا جاتا تھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عکاف، اے عکاف، هل لك من زوجہ، کیا تم شادی شدہ ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، قال هل لك من جاریہ، ولا جاریہ، لونڈی ہے؟ قال لا، نہیں، قال وانت موسر بخیر، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ قال نعم وانا موسر بخیر، میں مالدار ہوں، خوشحال ہوں، قال اذن انت من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم، اگر تم عیسائیوں میں ہوتا تو ان کے راہبوں میں ہوتا، تم پادری ہوتے، ان سنتنا النکاح، ہماری سنت تو نکاح کرنا ہے، شراركم عذابكم، تم میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو تمہارے کنوارے ہیں، واراذل موتاكم عذابكم، تمہارے فوت شدگان میں سے بدترین وہ ہیں جو تمہارے کموارے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اب الشیطان تمرسون، کیا تم شیطان کے باپ بننا چاہتے ہو؟ ما للشیطان من سلاح ابلغ فی الصالحین من النساء الا المتزوجون، شیطان کے پاس نیک لوگوں کے خلاف عورتوں سے بڑھ کے کوئی وار نہیں سوائے شادی شدہ لوگوں کے، اولئك المطهرون من الخنا، یہی لوگ خیانت سے بچے ہوئے ہیں، ویحک یا عکاف، تیرا برا ہو، تم برباد ہو اے عکاف، انہن صواحب ایوب وداود ویوسف وکرسف، یہ عورتیں ایوب، داود، یوسف اور کرسف کی بیویاں، فقال له بشر بن عطیہ، بشر بن عطیہ کہتے ہیں، ومن کرسف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرسف کون تھا؟ ایوب اور داود اور یوسف کی تو سمجھ میں آئی، قال رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر 300 عام، یہ کیسا شخص تھا جو ساحل سمندر 300 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، یصوم النهار ويقوم الليل، صبح کو روزہ رکھتا اور رات کو تہجد پڑھتا، ثم انه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها، پھر وہ اللہ عزوجلال کے ساتھ کفر کر بیٹھا کسی عورت کے عشق کی وجہ سے، وترك ما كان من عبادة الله، اور اللہ کی عبادت چھوڑ بیٹھا، ثم استدرك الله ببعض ما كان منه، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق سے نوازا، فتاب علی، اور اس کے گناہ کی توبہ ہوئی، ویحک یا عکاف، تیرا برا ہو اے عکاف، تزوج وإلا أنت من المذبذبين، تم شادی کرو وگرنہ تم مذبذبین منافقوں میں سے ہو جاؤ گے، قال زوجنی یا رسول اللہ، تو عکاف بن بشیر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر میری شادی کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوجتک کریمۃ بنت کلثوم الحمیری، میں آپ کا نکاح کریمہ بنت کلثوم حمیر خاندان کی عورت سے نکاح کرتا، یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لو لم يبق من اجلی الا 10 ایام واعلم انی اموت فی آخرها یوما لی فیہن طول النکاح، اگر میری زندگی میں سے صرف 10 دن باقی رہ جائیں اور مجھے خبر مل جائے کہ میں 10ویں دن فوت ہو جاؤں گا، لی فیہن طول النکاح لتزوجت مخافۃ الفتنہ، تو میں فتنے کے خوف سے ان 10 دنوں کے لیے بھی شادی کروں گا. سنن سعید بن منصور والیوم 3 پیج 122. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجوا فإنی مکاثر بكم الامم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. شادی کرو، پادری نہ بنو، میں قیامت کے دن زیادہ امت کی وجہ سے فخر کروں گا. شریعت اسلامیہ نے جہاں اس کی اہمیت اور فضیلت کو پیش کیا، وہاں اس کے مقاصد کو بھی واضح کیا. پہلا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح الجامع 6807، النکاح سنتی فمن رغب ومن لم يعمل بسنتي فليس مني فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں. وتزوجوا، اور شادیاں کرو، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، قیامت کے دن تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امت پر میں فخر کروں. سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کہا، کیا آپ نے شادی کی؟ میں نے کہا نہیں. وہ فرمانے لگے، تزوج، شادی کرو، فإن خیر هذه الأمة أكثرها نساء، اس امت کی سب سے بہترین شخصیت زیادہ بیویوں والی. صحیح بخاری 5069. تو پہلا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور دوسرا مقصد، امت کے بہترین افراد کی صف میں شامل ہونا، اور تیسرا مقصد، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت کا سبب بننا اور آپ کے فخر کا باعث بننا. اور ایک چوتھا مقصد بھی جو حدیث آپ کے سامنے ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شادی کرو، اس سے انسان کے اندر پاک دامنی اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع 3050، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 ایسے افراد ہیں جن کی مدد کرنا اللہ عز الجلال نے حق رکھا ہے، المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مدد، والمکاتب الذی یرید الاداء، ایسا مکاتب، ایسا غلام جس نے کتابت کی ہے اور اس کتابت کی روشنی میں ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے کہ اتنا مال دے کے میں آزاد ہو جاؤں، والناکح الذی یرید العفاف، اور ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اس کی مدد کرنا بھی اللہ نے حق رکھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع 315، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حق علی اللہ عون من نکح التماس العفاف عما حرم اللہ، اللہ تعالی نے اس آدمی کی مدد کرنا لازم قرار دیا ہے جو اللہ عز الجلال کی حرام کردہ چیزوں سے بچاؤ کی تلاش میں شادی کر. ایک پانچواں مقصد بھی ہے، نسل انسانی کی بقا کے لیے. یہ صرف خواہشات کی تکمیل نہیں بلکہ نسل انسانی کا بقا اور تحفظ بھی ہے. وابتغوا ما كتب الله لكم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اس چیز کو تلاش کرو جس کو اللہ عز الجلال نے تمہارے لیے مقدر کیا. ایک چھٹا مقصد بھی بیان کیا ہے، انسانی زندگی کی مختلف نوعیتوں میں ضروریات کو پورا کرنے کا ایک پاکیزہ یہ پیکج ہے. قرآن مجید میں اللہ عز الجلال کا فرمان ہے، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اس آیت کی شرح میں تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، زوجین کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، جس کے بنیادی طور پہ 3 مقاصد ہوتے ہیں. نمبر 1، پردہ پوشی. جسم پر لباس انسان کی ستر پوشی کا کام دیتا ہے. انسانی زندگی کے خلل اور سقم، اس کی ستر پوشی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ اس عائلی بندھن میں نہیں آتا. دوسرا فائدہ، لباس انسان کو گرمی اور سردی کی شدت اور حدت سے بچاتا ہے. نکاح کے بعد جس طرح لباس سے انسان ماحول کی آلودگی اور گرمی اور شدت سے محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح نکاح کے بعد انسان ماحولیات کے مضر اثرات سے بھی بچتا ہے. لباس کا ایک تیسرا مقصد بھی ہوتا ہے، زیب و زینت کے لیے لباس انسان پہنتا ہے. ہن لباس لکم انتم لباس لہن، عائلی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو خوبصورت ٹریک پہ لے آتا ہے اور کسی بھی احساس کم تری کا شکار نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے وہ باعث زیب و زینت بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتواں مقصد بھی بیان کیا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، قیامت کے دن میں تمہاری وجہ سے بقیہ امتوں پر فخر کروں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں بسا اوقات نکاح صرف اس لیے کرتا ہوں، ليس لي فيها طول النكاح، میری کوئی اپنی خواہش نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا سبب میں بن سکوں. ایک آٹھواں مقصد بھی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3124، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم، تین چیزیں دنیا سے مجھے پسند ہیں، الطیب خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا، والمرأۃ الصالحہ، اور نیک عورت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ امور کو اختیار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنانا، جہاں اطاعت ہے وہاں اللہ عزوجل جلال کے محبوب لوگوں کی سب میں شامل ہونے کی پلاننگ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مقاصد کو واضح کیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جو نکاح تھے ان کی حقیقت کو بھی بیان کیا اور اسلامی نکاح کی بنیاد بھی بتائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3448، ان النکاح فی الجاہلیہ کان علی اربعۃ انحاء، جاہلیت کے اندر چار قسم کا نکاح ہوتا، فنکاح منها نکاح الناس اليوم، ایک وہ نکاح جو آج بھی لوگ نکاح کرتے، یخطب الرجل الى الرجل ولیته او ابنته فیصدقها ثم ینکحها، ایک آدمی ایک شخص کے پاس اس کی بیٹی کے حوالے سے جاتا اور نسبت طے کرتا، مہر دیتا اور پھر نکاح کرتا. ونکاح آخر، ایک دوسرے قسم کا نکاح، کان الرجل یقول لامرأته اذا طهرت من طمثها، ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا جب وہ پاک ہو جاتی اپنے ایام سے، ارسلی الى فلان فاستبضعی منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، وہ شخص اپنی بیوی سے کہتا فلان پہلوان کو پیغام بھیجو اور کچھ ایام کے لیے اس کی بیوی بنو اور اس کا خامد اس سے الگ رہتا اس وقت تک جب تک وہ امید سے نہ ہو جائے. والعیاذ باللہ، شریعت نے نکاح الاستبضاع اس کو حرام قرار دیا کہ یہ جانوروں کا طریقہ ہے کہ انسان کی غیرت ختم ہو جائے، یہ جاہلیت میں نکاح تھا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ الْاِسْتِبْضَاعِ، یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جو پہلوان اولاد کے خواہش مند ہوتے، وہ اس طرح کا نکاح کرنے میں عیب محسوس نہیں کرتے، شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دی. ونکاح آخر، ایک تیسری قسم کا نکاح بھی تھا، يجتمع الراهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، آدمیوں کا ایک گروہ ایک ہی عورت سے نکاح کے نام سے اس کے پاس جاتا، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، جو ہی اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی تو وہ ان 10 کے قریب لوگوں کی طرف پیغام بھیجتی، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، وہ سب وہاں آتے اور وہ کہتی قد عرفتم الذي كان من أمركم، تم جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، وہ عورت جس کو چاہتی کہتی کہ یہ تمہارا بیٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو بھی حرام قرار دی. ونکاح الرابع, ایک چوتھی قسم کا نکاح. یجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا. اس نکاح کو کہتے ہیں النکاح, نکاح السفاح, بغاوت کرتے ہوئے. کن ينصبن على ابوابهن رايات, ان عورتوں نے اپنے دروازوں پر جھنڈے نصب کیے ہو. تكون علما, یہ نشانی ہوتی کہ کوئی بھی آ سکتا ہے. فمن ارادهن دخل عليهن, جو بھی چاہتا وہاں پہنچتا. اولاد کے بعد دعوا لهم القافه ثم الحقوا ولدها بالذي يرون, تو پھر قیافہ شناس کو بلایا جاتا, وہ جس کی طرف اشارہ کر دیتا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی. تو شریعت نے نکاح الاستبضاع اس کو بھی حرام قرار دیا, جو آج بھی تبت میں اور اس طرح کے ممالک میں موجود ہے. شریعت نے نکاح الرحط, مختلف لوگوں کا ایک ہی عورت سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا. شریعت نے ایک تیسرا نکاح السفاح بالبغاء العلنی, اعلانیہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا رواج, اس کو حرام قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا نکاح بھی حرام قرار دیا, نکاح البدل والمبادلہ. نکاح البدل والمبادلہ, جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بیویاں تبدیل کر لیتے. ایک کہتا کہ تم میری بیوی کے مالک بن جاؤ اور مجھے اپنی بیوی دے. کان البدل فی الجاہلیہ ان یقول الرجل للرجل بادلنی امرأتک وابادلک امرأتی. جاہلیت کے اندر یہ نکاح بھی تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حرام قرار دیا. بلکہ عیینہ بن حصن الفزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, وعندہ عائشہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتی, فدخل بغیر اذن, تو شخص بغیر اجازت کے آنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فان الاستئذان, اجازت کہاں ہے؟ تو تکبر سے کہتا ہے, ما استأذنت على رجل من مضر منذ ادرک, میں نے تو آج تک مضر قبیلے سے بھی کبھی اجازت نہیں لی جب سے مجھے ہوش آئی ہے. ثم قال من هذه الحميرة الى جنبك, پھر سوال کرتا ہے یہ کون ہے جو آپ کے پاس ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ عائشہ ہے مومنوں کی ماں. قال افلا انزل لك عن احسن الخلق, کیا خیال ہے میں دنیا کی معروف اور حسین عورت آپ کے پاس نہ بھیجواؤں؟ قال یا عیینہ ان اللہ تبارک قد حرم ذلک, اللہ عز و جلال نے اس کو حرام قرار دیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احمق مطاع وانه على ما ترين لسید قومی, یہ خاندان کا سب سے احمق ترین انسان ہے اور لوگ اس کی بھی اطاعت کرتے, اور آپ دیکھ رہی ہو کہ یہ قوم کا سردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچویں قسم کا نکاح بھی حرام قرار دیا, نکاح الشغار, شغار کا نکاح, جس کو آج وٹے کا نکاح کہا جاتا. صحیح بخاری کی روایت ہے 1843, صحیح مسلم کی روایت ہے 61, سنن النسائی 3338, صحیح الجامع 6891. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا. شغار کیا ہے؟ ان یزوج الرجل ابنته, ان یزوج الرجل ابنته على ان یزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق. ایک شخص کہتا ہے تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو, میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں, نہ تم مہر دو گے نہ میں مہر دوں. اس طرح بغیر مہر کے اور اس شرط پہ کہ تم نکاح کرو گے تو میں بھی کروں گا, ان دو شرطوں کی موجودگی میں جو نکاح ہو وہ شغار ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا نکاح بھی حرام قرار دیا, نکاح المتع. صحیح بخاری کی روایت ہے 4216, صحیح مسلم 1407, جامع الترمذی 112, سنن ابن ماجہ 1961. یا ایہا الناس, اے لوگو, انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع, میں نے تمہیں ابتدا میں نکاح متع کی اجازت دی تھی. الا وان اللہ حرمها الى یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ نے اب اسے قیامت کے دن تک حرام قرار دے. بلکہ صحیح الجامع کی روایت ہے 6898, سلسلہ صحیحہ 381, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے منع کر دی اور فرمایا, حرم
المتعه النكاح اسلامی نکاح نے متع کو حرام قرار دیا. سلسلہ صحیحہ 240. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا, سئل عن المتع متع کے متعلق, فقال هي الزنا بعینی, یہ تو بعینی ہی بدکاری ہے, وقال لعن الله الذواقین والذواقات, لعنت ہے ایسے مردوں پر بھی اور ایسی عورتوں پر بھی جو یہ طریقہ اختیار, 6 مرتبہ اس کو حرام قرار دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سعید عمر المنبر منبر پر چڑھے, فحمد اللہ واثنى علی, اللہ کی تعریف کی اور ثنا کی, ثم قال ما بال رجال ينكحون هذه المتع, ان لوگوں کو کیا ہے جو متع کرتے ہیں, وقد نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا, لا اوتی باحد نکحها الا رجمته, میرے پاس کوئی بھی ایسا شخص لایا گیا جس نے یہ نکاح کیا تو میں اسے رجم کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتواں نکاح بھی ناجائز قرار دیا. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, الا اخبرکم بالتیس المستعار, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں مانگے ہوئے سانٹ کے متعلق, قالوا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں, قال هو المحلل, حلالہ کرنے والا ایسا ہی ہے, لعن الله المحلل والمحلل له, لعن الله المحلل والمحلل له, لعنت ہے اس شخص پر بھی جو حلالہ کرتا ہے اور اس شخص پر بھی جو اپنی بیوی کا حلالہ کرواتا ہے. سنن ابن ماجہ 1936. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, لا اوتی بمحلل او محلل الا رجمتهما فکلاهما زان, میرے پاس اگر کوئی حلالہ کرنے والا آیا یا جس نے حلالہ کروایا میں دونوں کو رجم کروں گا. یہ دونوں ہی اللہ عز و جلال کے نفع. 61واں نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں لوگوں کو منع کر دیا, ولا متخذات اخدان, خفیہ دوستی بنا کر نکاح کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, صحیح الجامع 5102, سلسلہ صحیحہ 2148, لعن الله المختفي والمختفية, لعنت ہے اس مرد پر بھی اور اس عورت پر بھی جو اس طرح خفیہ تعلق بنا کے اس کو شادی سمجھتا. اور بعض نے اس کا مفہوم کیا کہ جو قبرستان میں میتوں کے کفن چراتے ہیں, تیونس, جزائر, مصر, سوریا, لبنان, عراق, ہندوستان اور فرانس کے اندر ابھی بھی اس کے آثار موجود, بلکہ فرانس کی حکومت نے شرعی اولاد اس کو قرار دیا اور وراثت کا حقدار بھی ٹھہرا. شریعت اسلامیہ نے ولا متخذات اقدان یہ آیت اتار کے اس کو ناجائز قرار. کچھ لوگ اس وقت جاہلیت میں لونڈیوں سے غلط کام کرواتے پیسہ کمانے, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ناجائز قرار دیا. 9واں نکاح, خالہ اور پھوپھی, اس کی موجودگی میں خالہ اور بھانجی کو ایک ہی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا, اس طرح بھتیجی اور پھوپھو دونوں ایک ہی شخص سے نکاح نہیں کر سکتے ایک ہی وقت. صحیح بخاری کی روایت ہے 1842, صحیح مسلم 40, سنن النسائی 3295, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے شادی کرنے سے منع فرمایا جس کی پپھو یا خالہ اس شخص کے نکاح میں. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 5110, نہا ان یجمع بین المرأة وعمتها والمرأة وخالتها, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کسی عورت کو اس کی پپھو کے ساتھ یا اس کی خالہ کے ساتھ کسی ایک گھر میں جمع کیا. 10واں نکاح جس کو ناجائز قرار دیا, ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کر, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, اور یہ کہ تم دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر کے جمع کرو ہاں جو پہلے گزر گئے. ضحاک بن فیروز بیان کرتے ہیں, اسلمت وعندي امرأتان اختان, میں جب مسلمان ہوا تو میرے پاس دو بہن تھی یعنی دونوں ہی میری بیوی ہیں. فأمرني أن أطلق إحداهما, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق. جامع ترمذی 1129, سنن ابن ماجہ 1951, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 11ویں قسم کا نکاح بھی ناجائز قرار دیا, ایک ہی وقت میں عدل کرنے والا سنت سمجھ کے شادیاں کرنے والا اور حقوق کی ادائیگی کرنے والا 4 اپنے پاس رکھ سکتا ہے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 195 تھی, جامع ترمذی 1128, ان غیلان ابن سلم الثقفی, غیلان من سلم الثقفی, اسلم, جب مسلمان ہوئے, وتحته عشر نسوہ, اس وقت اس کے پاس 10 بیویاں تھیں, فقال اختر منهن اربعا وفارق سائرهن, ان میں سے 4 کو رکھ لو باقی سب کو چھوڑ. قیس بن حارث الاسدی بیان کرتے ہیں سنن ابی داود 4122, 1952 سنن ابن ماجہ, اسلمت وعندي ثمان نسوه, میں جب مسلمان ہوا تو میری 8 بیوی ہیں. قال اختر منهن اربعا, 4 کو اختیار. نوفل بن معاویہ الدیلمی بیان کرتے ہیں اسلمت وعندي خمس نسوه, میں جب مسلمان ہوا تو میری 5 بیوی ہیں. فقال امسك اربعا وفارق الاخرى, 4 کو رکھ لو اور 5ویں کو طلاق. جاہلیت کے اندر اس قدر حیوانگی تھی کہ بارواں نکاح بھی تھا, باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اپنی ماں کے سر پہ چار ڈال کے اسے اپنی بیوی بنا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف, نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا, ہاں جو گزر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے, دشمنوں نے یہ وار بھی کیا کہ یہ حلال کی اولاد نہیں. آپ نے فرمایا, خرجت من نکاح غیر سفاح, میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں. لوگوں نے کیوں کہا کہ جاہلیت میں تو ایسے نکاح ہوتے, تو آپ نے فرمایا, ملت آدم, آدم سے لے کے آج تک میرا نسب نامہ پاک. 13ویں قسم کا نکاح جس کو شریعت نے نجائز قرار دیا, ان المحرم لا ينكح ولا ينكح, محرم جو احرام کی حالت میں ہے نہ تو خود نکاح کرے اور نہ اس کا نکاح کیا جائے. جامع ترمذی 840, صحیح مسلم 42, سنن النسائی 283. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, من تزوج هو محرم, جس نے احرام کی حالت میں شادی کی, نزعنا منه امرأة, ہم اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعتا ایسا کیا. شوزب, جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں, تزوج وهو محرم, اس نے احرام کی حالت میں شادی کی, تفرق زید بن ثابت, تو زید بن ثابت نے ان کے درمیان تفرقہ ڈال دیا, جدا کر دیا. 14واں نکاح جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا, نکاح السر, خفیہ نکاح. موطا امام مالک کی روایت ہے, Volume 2, page 535. اوتی بنکاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسے نکاح کی خبر لائی گئی جس کے گواہ صرف ایک مرد اور ایک عورت. وقال هذا نکاح السر ولا اجیز, یہ خفیہ نکاح ہے, اس کو میں جائز قرار نہیں دیتا. ولو كنت تقدمت فيه لرجم, اگر مجھے پتا چل جاتا یہ فلاں نے کیا ہے تو میں اسے رجم کرتا, کیونکہ شریعت نے اس کی گنجائش نہیں.